بیان فرمائیے گا. آپ اکثر فرماتے ہیں کہ گزشتہ چند صدیوں میں وہ جو تفقہ فی الدین کا عمل تھا وہ بہت کمزور ہوا ہے امت میں. جو ماضی کی علمی روایت ہے ان کے اختلاف بھی ہوتا ہے, اور ڈاکٹر حمید اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ خود جو فقہ حنفی ہے اس کے اندر کوئی 70-75% آراء امام حنیفہ کی آراء سے بھی مختلف ہیں جو ان کے اپنے شاگردوں نے قائم کی. اگر یہ روایت موجود تھی ماضی کے اندر اس طریقے سے چل رہی تھی اور اساتذہ سے ان کے شاگرد اختلاف کر رہے ہیں, فقہ مرتب ہوئی اس میں صاحب ترجیح آ گیا ہے, انہوں نے مفتا بھی اقوال میں اپنے استادوں سے اختلاف کیا, تو وہ بنیادی محرک کیا ہے آپ کی نظر میں کہ جو اس روایت کو جامعیت تقلید اور محض کسی کی اتباع میں روکنے کا باعث بن گیا؟
میرے نزدیک اس کی دو وجہ ہوتی ہیں. یعنی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب آپ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں, یہ بالکل فطرت ہے. یعنی ایک بڑا آدمی پیدا ہوا ہے, بڑا آدمی پیدا ہوا ہے تو لوگ اس سے سیکھیں گے, جب اس سے سیکھتے ہیں وہ تو اس کے ساتھ ان کی ایک وابستگی پیدا ہو جاتی ہے. یہ وابستگی اگر بہت بڑے پیمانے پر ہو جائے, ہماری تاریخ میں بھی بڑے جلیل القدر لوگ ہوئے ہیں, تو وابستگی اگر بہت بڑے پیمانے پر ہو جائے تو لوگ اس وابستگی کے نتیجے میں پھر یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی اور چیز کی طرف توجہ نہ کریں. ان کے اوپر یہ چیز طاری ہو جاتی ہے کہ اتنا بڑا آدمی تھا یا چند اتنے بڑے آدمی تھے, تو اب ظاہر ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو واضح کر دیا, کیا چیز اور واضح ہونے والی رہ گئی ہے. عام طور پر اگر آپ لوگوں کو دیکھیں تو وہ اس فطری احساس میں مبتلا ہوتے ہیں. اس فطری احساس میں جب وہ مبتلا ہو جاتے ہیں تو اب ان کے اندر بھی تو ایسے لوگ پیدا ہوں گے نا کہ جو کبھی نہ کبھی کسی چیز کو چیلنج کر دیں گے. یعنی جس طرح انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ وابستگی میں جیتا ہے, اسی طرح اس کی فطرت میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ کوئی ایسا شخص پیدا ہو جائے گا کہ جو ذرا تردد کا اظہار کرے گا. تو کیا عام لوگوں میں یہ تردد پھیلتا چلا جائے؟ کیا وہ اسی طریقے سے چیزوں پر غور کر کے کسی چیز کو ترک و اختیار کریں؟ تو بالعموم پھر یہ ہوتا ہے کہ اہل علم یہ خیال کرتے ہیں کہ لوگوں کو وابستہ رہنا چاہیے. یہ تقلید کا ایک وہ پہلو ہے کہ جس سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ کہیں عام آدمی اپنے اجتہادات نہ فرمانا شروع کر دیں,
انتشار کا شکار نہ ہو,
اور انتشار ذہنی کا شکار نہ ہو جائے, اور وہ ان چیزوں کو موضوع نہ بنا لے جن کی اس کے اندر اہلیت نہیں ہے. انسان رکتا نہیں ہے نا. آپ نے دیکھا ہے کہ طب کا علم کتنی ترقی کر چکا ہے, لیکن ایک عام آدمی بھی بعض اوقات دواؤں کے نام جان لیتا ہے اور معلومات اسے ہوتی ہیں, مرضوں کی تشخیص بھی. بارہا اس کا تجربہ آپ کو ہوا ہوگا کہ آدمی کی طبیعت خراب ہو جائے تو ہر آنے والا ایک نسخہ تجویز کر رہا ہوتا ہے. تو یہ انسان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. اس مسئلے میں غلطیوں کے بڑے امکانات ہوتے ہیں. اس کا امکان ہوتا ہے کہ آدمی تکبر میں مبتلا ہو جائے گا, اور پھر اس کے بعد وہ کم علم کی بنیاد کے اوپر بڑے فیصلے کرنے لگ جائے گا. تو لوگوں کی ہمدردی میں یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسا نہ کریں. جب وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ اس دائرے میں نکلیں. یہ چیز آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے, اور پھر بڑے اہل علم کے ہاں بھی اپنی شناخت کو قائم رکھنے کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ نفسیاتی پہلو ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی فکر کو یا کسی زاویہ نظر کو اقتدار کی طاقت حاصل ہو جائے, تو ظاہر ہے اقتدار کی طاقت جب اس کو حاصل ہوتی ہے تو اوپر سے اس کو نافذ کرنے کی بعض اوقات روش بھی پیدا ہو جاتی ہے. ہوئی ہے, دنیا بھر میں ہوئی ہے, اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو وہاں سیاست وہ کام کر رہی ہوتی ہے. اور اسی کا ایک دوسرا پہلو وہ ہے کہ جو مثال کے طور پر فقہ حنفی کے ساتھ ہوا, کہ جب عباسیوں نے اپنی حکومت یا اپنی سلطنت کے لیے قاضی ابو یوسف کا انتخاب کر لیا, تو اب قانونی لحاظ سے تو یہ ضروری نہیں کہ ایک محکم نظام ہو جس کے تحت فیصلے کیے جائیں. قانونی نظام اپنی فطرت میں انتشار کو پسند نہیں کرتا. ان کو قاضیوں کو مقرر کرنا ہے, ہر جگہ فیصلے ہونے ہیں, دیہات میں بھی ہونے ہیں, چھوٹی جگہوں پر بھی ہونے ہیں. ان میں اگر ایک آدمی ایک فیصلہ کرے, دوسرا فیصلہ کرے, تو قانونی انتشار پیدا ہو جاتا ہے. تو لوگوں کو ایک محکم نظام اور اس کے اصول پر قائم رکھنے کے لیے یہ تقلید کی ضرورت ہوئی. تو یہ خالصتاً انتظامی امور ہے. یعنی لوگوں کو انتشار سے بچانے کے لیے بعض چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے, ورنہ اصل بات وہی ہے کہ لوگ دین پر غور کریں, اپنی استطاعت اور استعداد کے مطابق غور کریں, اہل علم علم کی روشنی میں غور کریں, اور عام لوگ اہل علم کی رہنمائی میں اپنے دین کو سمجھیں, اور جو بات ان کی پھر سمجھ میں آ جائے اس پر عمل کریں. یہ جو دوسری بات میں نے کہی ہے یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو بتائی جائے کہ عام لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ انہوں نے ایک کتاب کا ترجمہ دیکھ لیا, بیٹھ گئے اس کے اوپر انہوں نے اجتہاد فرمانا شروع کر دیا. عام لوگوں کو حق ہے کہ وہ دین پر غور کریں, عام لوگوں کو حق ہے کہ وہ اپنے علماء کی آراء پر غور کریں, لیکن اہل علم کی رہنمائی میں. اب مثال دیتا ہوں میں آپ کو, ایک آدمی اہل حدیث کے گھر میں پیدا ہوا ہے, اس کو خیال ہوتا ہے کہ دیوبندی علماء ذرا مختلف بات کر رہے ہیں, تو اب وہ ان سے ان کی بات سمجھے اور پھر جو بات سمجھے اس کو اپنے اہل علم کے سامنے بھی رکھے. گویا اس نے دو تین اساتذہ کا انتخاب کر لیا ہے اور پھر وہ ان کی رہنمائی میں ان کا استدلال سمجھنا چاہتا ہے. اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس میں دیوبندی علماء کی رائے زیادہ بہتر ہے, اختیار کر لے. یہ طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا, وہ یہی طریقہ اختیار کرتے تھے. لیکن اس طریقے کے لیے دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہے. ایک یہ کہ آدمی میں علم کی سچی طلب ہو, یعنی یہ نہیں کہ ایک بات یہاں سے سنی اور اس کے بعد پھینک ماری. دوسرے یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے کہ تھوڑا سا علم حاصل ہوا اور اس کے بعد آپ نے اپنی آرا دینی شروع کر دی اور آپ نے ہر چیز کی تغلیظ کرنی شروع کر دی. تو اگر لوگ اپنی تربیت کریں اور اہل علم بھی ان کی یہ تربیت کریں اور ان دو چیزوں کا خیال رکھیں, تو وہی بات صحیح بات ہے کہ اہل علم کو تو کوئی پابندی قبول نہیں کرنی چاہیے. اللہ نے ان کو علم دیا ہے, وہ ہر چیز کو اپنے علم کی روشنی میں سمجھیں, اس کو چیلنج کریں, اس پر نقد کریں, اس کی تنقید کریں. یہ کام ان کی ذمہ داری ہے اگر وہ اس کی استعداد رکھتے ہیں. یعنی یہ میں ان اہل علم کی بات کر رہا ہوں کہ جو کسی فن کو یا کسی علم کو جس طرح کے جاننے کا حق ہے جانتے ہوتے ہیں. عام لوگ, خواہ وہ کچھ جاننے والے عام لوگ ہوں یا بالکل عام لوگ ہوں, ان کا کام یہی ہے کہ وہ اہل علم کی رہنمائی میں ان سے سیکھ کر, ان سے سوالات کر کے اپنی آرا قائم کرے. اپنی آرا سے مراد یعنی ان میں سے کسی ایک کی رائے کا انتخاب کر لے. اگر ان میں سے کسی ایک پر بھی اطمینان نہ ہو تو عدم اطمینان کے ساتھ بھی بہرحال وہ کسی صاحب علم کی رائے کو اپنے عمل کے لیے انتخاب کرے اور غور کرتے رہے اور اپنے سوالات پیش کرتے رہے. یہ کام کبھی نہ کرے کہ اپنا نسخہ خود ترتیب دے کے اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈالے اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں.
آپ سے بہت ہی خوبصورت بات آپ نے فرمائی کہ تقریر ایک انتظامی مسئلہ ہے. بالعموم ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی شرعی حیثیت پہ مختلف دلائل دیے جا رہے ہوتے ہیں اور مختلف روایات اور آثار سے بھی لوگ استشاد کرتے ہیں. ایک اور پہلو بیان فرمائیے کہ ہمارے عام طور پہ علماء سے جب آپ دلیل طلب کرتے ہیں, جو آپ نے کہا کہ ہم ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کس نقطہ نظر کی بنیاد کیا ہے, تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے بھئی اگر تو تم مقلد ہو تو عمل کرو اور اگر مجتہد ہو تو پہلے ثابت کرو تم مجتہد ہو, پھر ہم تمہیں اپنی دلیل بھی بتاتے ہیں. تو علماء بالعموم نتیجہ فکر ہی بیان کرتے ہیں. جب آپ ان سے پوچھیں جس کی دلیل کیا ہے تو کہتے ہیں بھائی دلیل جاننے کے لیے تمہیں عربی آنی ضروری ہے, اتنے علوم کا جاننا ضروری ہے, تم دلیل جان ہی نہیں سکتے کہ جب تک تم ہماری سطح پر نہیں آؤ گے, پہلے ہماری سطح پر آؤ پھر ہم دلیل بتائیں گے. تو یہ پھر کیا ہوا کہ بندے کی تو وہ استعداد بھی نہیں تھی, اب وہ دلیل جاننا بھی چاہتا ہے لیکن جاننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا, تو علماء کیا کریں؟
دیکھیے یہ دو ایکسٹریمز نہیں ہیں. یعنی یوں نہیں ہے کہ یا تو آدمی دلیل کو جان ہی نہیں سکتا اور یا یہ ہے کہ اگر وہ دلیل کو جاننا چاہتا ہے تو عالم بنے. اس کے درمیان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا صاحب علم جو استدلال ہے اسے عام آدمی کی ذہنی سطح پر لے آتا ہے. یعنی وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ کرے گا کہ جو فنی یا علمی استدلال نہیں رکھتے, یعنی جتنے لوگ بھی اور زیادہ تر نہیں رکھتے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ کرے گا کہ جو کچھ بھی وہ علم اس کے پاس ہے اس میں یہ دیکھے گا کہ ان کی سطح پر آ کر ان کی زبان میں ان کے اسالیب میں اس کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے. یہ بڑے علماء میں یہ استعداد ہوتی ہے, لیکن جو بڑے علماء نہیں ہیں وہ عام طور پر یہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں کچھ بڑے علماء نے بھی لوگوں کو ایک زاویے کے اندر رکھنے کے لیے وہ دوسرا رویہ اختیار کر لیا, ورنہ یہ نہیں کہ وہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتے. یعنی مجھے جن بڑے علماء سے کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع ملا ہے, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ یقیناً یہ سمجھتے تھے اور جانتے تھے اور اس کی صلاحیت رکھتے تھے کہ وہ بڑی سے بڑی مشکل بات کو عام آدمی کی سطح پر لا کر کیسے اس کو سمجھا دیں. تو یہ بالکل ممکن ہوتا ہے, اور آج کے زمانے میں یہ چیز کرنی ناگزیر ہو گئی ہے. یعنی اب وہ دور گزر گیا جس میں ایک تہذیبی روایت کا غلبہ تھا, جس میں مسلمانوں کے پاس اقتدار تھا, جس میں وہ دنیا پر سیاسی لحاظ سے بھی حکومت کر رہے تھے. اس میں لوگ یہ بات سن کے کہ تم کو تقلید کرنی ہے خاموش ہو جاتے تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس وقت یہ بہت اچھی بات تھی, اس وقت بھی غلط تھی. اس سے ہمارے اندر محکومی کی ذہنیت پیدا ہوئی ہے. میں نے ایک موقع پر توجہ دلائی تھی کہ ہم مسلمانوں کی بدقسمتی کو اگر سمجھنا ہو تو وہ یہاں سے شروع ہوئی کہ جب سیاسی نظم ملوکیت یا بادشاہت میں تبدیل ہو گیا تو ہم محکوم ہو کر رہ گئے, اور جب ہم نے جا کر اپنی اصلاح کے لیے خانقاہوں سے رجوع کیا تو ہم سے تقاضا کیا گیا کہ مرید بنو گے تو تمہاری اصلاح ہوگی. اور جب ہم نے اپنے عالم کے پاس جا کے اس سے دین سمجھنا چاہا تو ہم سے کہا گیا مقلد ہونا ضروری ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تنقید کرنا, سمجھنا, چیزوں کو جاننا, ان کے بارے میں سوالات کرنا, یہ ہماری تربیت نہیں ہو سکی. موجودہ زمانے میں علم کا ایکسپلوژن ہو گیا ہے, یعنی بہت بڑے پیمانے کے اوپر ہر شخص کو ہر چیز میسر ہے. وہ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ایک انگلی ہلاتا ہے اور اس کے سامنے ایک پوری دنیا کھل جاتی ہے. تو اس میں اب ہمارے ہاں ان علماء کو آگے آنا ہوگا اور ہر طبقہ فکر سے آنا ہوگا. یعنی ہر طبقہ فکر اپنا استدلال رکھتا ہے, اپنا بات کرنے کا طریقہ رکھتا ہے. اب ہمارے علماء کو آگے آنا ہوگا تاکہ بڑے علماء لوگوں کی اس ذہنی ضرورت کو پورا کریں. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو میں بہت درد مندی کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ لوگ کے جو علم میں رسوخ نہیں رکھتے, جو ان علوم سے اس طریقے سے واقف نہیں ہیں, وہ لوگوں کو اپنے ساتھ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے اب کوئی چارہ اس کے سوا نہیں ہے کہ اس میدان میں وہ لوگ اترے کہ جو لوگوں کے سوالات سنیں, صبر اور حوصلے کے ساتھ ان سوالات کا جائزہ لیں, اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ان کو غلطی کہاں لگ رہی ہے, ان کے سوالات کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں, پھر اپنے علم کی مراجعت کریں, اپنے علم کو ریوزٹ کریں, اور اگر خود نہیں کر سکتے تو اپنے بڑے علماء سے استدلال سمجھیں. پھر یہ جاننے کی صحیح کریں کہ ہم اس استدلال کو علم و فن سے اٹھا کر عام آدمی کی سطح پر کیسے لا سکتے ہیں. یہ کرنا ہوگا, اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. اور میرے نزدیک یہ طریقہ تھا جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ اختیار کیا. یہ کوئی بدعت نہیں ہوگی ہمارے ہاں, یہ اصل میں صحابہ کے دور کے معاملات کو زندہ کرنا ہوگا. علماء کو اس میں کچھ مزید محنت کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے اس پرانے طریقے کو چھوڑ کر اب یہ طریقہ اختیار کریں.
ٹھیک ہے, بہت ہی اہم نقطہ آپ نے بیان فرمایا, آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. یہ بتائیے گا, ایک عام آدمی جب مذہبی علماء کی طرف رجوع کرتا ہے, آپ ہمیشہ فرماتے ہیں ہر مسلک کے اندر بڑے علماء موجود ہیں, ان کے پاس علم بھی ہے, ان کے پاس استدلال بھی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علماء کا عام طور پہ عوام سے جو تعارف ہے وہ ان کے باہمی انٹریکشن سے ہوتا ہے. اس وقت یوٹیوب آ چکا ہے, فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, باقی دنیا ہے. آپس میں علماء جب ایک دوسرے سے بحثیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جس سطح پر بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں اس سے ایک عام آدمی میں تاثر پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جن معاملوں میں اختلاف کرتے ہیں ان معاملوں کے اندر بھی یہ آپس میں اس طریقے سے انٹریکٹ کرتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں. تو یہ جب آپس میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تو ہم کیا اپنی پریشانیاں ان کے پاس لے کے جائیں, تو پھر تو یہ ہمیں تقلیدی کی دعوت دیں گے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا علماء کے جو علمی اختلاف ہیں ان کو پبلک میں لا کر اس طرح سے موضوع بحث بنانا چاہیے, اس کا کیا نقصان ہوا ہے؟
میرے نزدیک اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب علماء آپس میں گفتگو کرتے ہیں, وہ آپ دو ڈاکٹروں کو بٹھا دیں. میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ علماء کوئی الگ صنف نہیں ہے, ہر فن میں, ہر علم میں علماء ہوتے ہیں. سائنس میں بھی ہوں گے, فلسفے میں بھی ہوں گے, جغرافیے میں بھی ہوں گے, تاریخ میں بھی ہوں گے. جب علماء آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں ایک اصطلاحی زبان استعمال ہوتی ہے, عام آدمی اس کو سمجھ نہیں پاتا. ہمارے ہاں جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مذہبی علماء بیٹھے ہوں تو ان میں فرقہ بندیاں پیدا ہو چکی ہوئی ہیں, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے, مناظرہ کرنے کی ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے. اس میں اخلاقی لحاظ سے بھی بعض اقدار ملحوظ نہیں رہتی. اس سے بہت بڑی خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے علم اس طرح آتا ہے کہ یہ تو شاید کبھی فیصلہ کن ہو ہی نہیں سکتا, اس میں تو کوئی رائے قائم کی نہیں جا سکتی. تو میں اس کو مفید نہیں سمجھتا. میرے نزدیک اس طرح کی مناظرے کی مجالس, اس طریقے سے ایک دوسرے پر تان و تشنیع, یہ علم کا وقار برباد کرنے کے مترادف ہے. اگر کسی موقع کے اوپر آپ مکالمے کے انداز میں اپنی رائے پیش کرتے ہیں اور ہر آدمی دوسرے کی عزت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے, لیکن مناظرے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں یہ علم کی نفی کرتی ہیں. علم اصل میں آپ سے تقاضا کرتا ہے توازو کا, آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ بات کو ایک طالب علم کے طریقے پر سمجھیں اور مکالمہ کریں تو عزت کے ساتھ, دوسرے کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے, تہذیب اور شائستگی کے ساتھ. اس کی ہماری تربیت بڑی ناقص ہے. ان تمام وجوہ سے میں جو صحیح طریقہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ علماء جب بھی سوسائٹی کے سامنے آئے, اور اب ان کو ہر حال میں آنا ہے, یعنی اب ان کے پاس صرف مسجد کا ممبر نہیں ہے کہ جہاں وہ خطبہ دیں گے اور لوگ سن لیں گے, جدید ذرائع نے یہ مسئلہ پیدا کر دیا ہے کہ ان کو آنا ہے سامنے. تو وہ کیا کریں, جب ان کو عام لوگوں سے بات کرنی ہے تو وہ اپنے استدلال کو عام آدمی کی سطح پر لا کر اسے سمجھانا سیکھیں. اگر وہ یہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو میں آپ کو پورا اطمینان دلاتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں ان کی وہ باتیں لوگ سمجھ لیں گے کہ جو اس وقت ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور نتیجے کے طور پر وہ بالکل بے پڑھے لکھے لوگوں کے جال میں اپنے آپ کو جا کے پھنسا بیٹھتے ہیں۔